مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله چودہ سو بتیس سنہ ہجری کے جمادی الاخرہ کی آج دوسری شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں شب جمعہ کا ہفتہ وار اجتماع ختم کرنے کے بعد میلاد ہال کے اندر ہند سے آئے ہوئے کثیر اسلامی بھائی اور مختلف ملکوں کے بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں اور دیگر مقامی اسلامی بھائیوں کے مابین مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے.
بابا صاحب سے سوال کرنا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی سے وابستہ تو نہیں ہوں لیکن عمران عطاری قاضی صاحب کے بیانات سنتے ہوئے میں الحمدللہ مدنی چینل دیتا ہوں دہلی. مجھے بابا جیسا یہ سوال کرنا ہے کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں وہاں پہ اکثر عورتوں کا آنا جانا ہے تو بد نگاہی ہوتی ہے، اس میں کس طرح بچا جائے؟
دعوت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ نہیں ہے یہ بھی آپ نے فرمایا، تو پہلے تو میں آپ کو نیکی کی دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ ہو جائیں، اور اس میں کوئی چارج نہیں ہے، کوئی ممبر شپ نہیں ہے ہمارے یہاں، اور نہ اس میں کوئی نام درج کروانا پڑتا کہ میں شامل ہوتا ہوں، بلکہ آپ شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی اجتماع میں آتے رہیے، ہفتہ وار اجتماع میں کرم فرمائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات کا کارڈ لے کر اس کو پر کیجئے، اس میں سب کے سب آپ کی آخرت کی بہتری ہے مدنی انعامات میں، اور نیکی کی دعوت جو علاقائی دورہ ہوتا ہے اس میں شرکت کیجئے. اپنی دعوت اسلامی کے ذریعے جو اپنی آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنا شروع کر دینا وہ دعوت اسلامی والا کہلاتا ہے. تو آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ آیا کیجیے. دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسی جگہوں پر میرا آنا جانا، یعنی آپ کے یہاں عورتیں بھی آتی ہیں تو بد نگاہی ہو جاتی ہے، تو اس سوال کی اصلاح کرنی چاہیے مجھے کہ یہ گناہ کا اظہار ہے، کہ یہ اعتراف ہے نا کہ میں بدنگاہی کرتا ہوں مجھ سے ہو جاتی ہے. اس میں سوال کی اصلاح یوں ہوگی کہ اس میں یوں کہ عورتوں کی آمد و رفت رہتی ہے تو بدنگاہی سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے، تو اس میں بچت ہے کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ ایک تو گناہ آدمی ڈر ڈر کے کرتا ہے اور دوسرا یہ گناہ کا اظہار کرنے والا گویا بے باک ہے کہ اس کو گناہ کی ہلاکت خیزیوں کا اتنا ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اس نے بول دیتا کہ میں نے گناہ کیا، تو یہ بہت خطرناک ہے.
معافی کا اعلان ہے لیکن ساتھ میں آخر میں یہ کہہ دے کہ الا المجاہرین، کہ جو اپنے گناہ کا اظہار کرنے والے ہیں تو ان میں سختی فرمائیے ان کے لیے.
کس میں؟
کہ میری امت کے تمام گناہگار ان کے لیے معافی ہے الا المجاہرین، مگر یہ کہ جو گناہوں کا اظہار کریں.
گناہوں کا اس میں یہ آ جاتا ہے نا. اچھا پھر یہ کہ جو وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ برے خاتمے کا خوف ہے، اس میں بھی بے باکوں کا تذکرہ ہے، کہ جو مطلب نے گناہوں کا لوگوں پہ اظہار کرے اور بے باکی سے گناہ کرے, بولے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا, میں منہ توڑ دوں گا اس کا. یعنی عیسیٰ مسلم کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, اس کا منہ جا کے توڑ دوں گا. یعنی میں ظلم کروں گا اس پر, یہ بے باقی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک, تو جو بے باقی کے ساتھ گناہ کرتا نا اس کے برے خاتمے کا خوف ہے. اب اس میں داڑھی منڈا بھی آ جائے گا, کیونکہ داڑھی منڈا بھی بے باقی کے ساتھ, کیونکہ اس کی یعنی فارسی کے مولین ہے نا یہ, کہ اللہ لے لان داڑھی منڈا رہا ہے, کسی سے ڈرتا ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, کہ کوئی کچھ بھی بولے میں داڑھی منڈاؤں گا. ارے بھائی تمام انبیاء کرام نے داڑھی رکھی, میں تو داڑھی منڈاؤں گا. نبیوں کے سردار نے بھی داڑھی مبارک رکھی, میں تو داڑھی منڈاؤں گا. وہ زبان قال سے نہیں کہہ رہا, میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے میں تو داڑھی منڈاؤں گا. ارے میرے بھائی غوث پاک کو مانتے ہو؟ جی ہاں. تو غوث پاک کی داڑھی تو بہت بھری ہوئی داڑھی تھی, اعلی حضرت نے لکھا ہے بہت بھری ہوئی داڑھی, غوث پاک نے بھی داڑھی رکھی تھی, میں تو داڑھی منڈاؤں گا. ارے میرے باپ سارے اولیاء کرام نے داڑھی رکھی تھی, پھر بھی گویا کہہ رہا کہ میں تو داڑھی منڈاؤں گا. یعنی اتنا بے باک ہے کہ سب نبیوں نے داڑھی مبارک رکھی, نبیوں کے سردار نے رکھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام, تمامی اولیاء کرام نے رکھی, علماء کرام بھی رکھتے ہیں, صلحاء بھی رکھتے ہیں, اور نیک ہوتا ہی داڑھی والا ہے, داڑھی منڈا نیک ہو نہیں سکتا, کہ فاسق کے مولی نے تو یہ بولتا کہ نہیں میں نہیں رکھوں گا. اچھا جو کام سب نبیوں نے کیا وہ دوسرا نہ کرے تو وہ گناہگار ہو جائے, یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ داڑھی پر تاکید ہے, ورنہ تو نبیوں نے بہت کام ایسے کیے جو ہم کو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو انبیاء کرام نے بھلے کیے لیکن ہمارے لیے مستحب ہوتے ہیں, ان کا کرنا واجب نہیں ہوتا, لیکن داڑھی رکھنا واجب ہے, منڈانا حرام ہے. شریعت میں اس کی تاکید کی گئی ہے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. تو اس لیے یہ میں نے سمجھاتے سمجھاتے میرے ذہن میں آ گیا کہ بے باقی کے ساتھ یہ داڑھی منڈا یہ جو ہے نا یہ چھپا نہیں سکتا, چہرہ ڈھکے گا تو نہیں ہے, وہ ظاہر ہے وہ ڈھکنے کے کوئی یعنی کہ کانسیپٹ تصور نہیں, بلکہ داڑھی منڈانے کو آج کل عیب سمجھا بھی کب جاتا ہے. معاذ اللہ ایسے ذہن بہت ملیں گے کہ داڑھی رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں, تو ملا بن گیا ہے نے, سارے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو نے کیا کر دیا. یہ جملے سننے کو ملتے ہیں آج کل, نعوذ باللہ من ذالک. ارے خاندان میں نہیں رکھی تو کوئی بات نہیں, خاندان کا کلمہ تھوڑی پڑا ہے, میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں خاندان کے پیچھے نہیں ہوں, رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں. اللہ ہم کو مدنی سوچ عطا فرمائے. خیر وہ بات دور نکل گئی, تو یہ بیچارے جو ہیں یہ محبت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے, تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے کہ کبھی بھی گناہوں کا اظہار نہ ہو. اچھا اب رہا بدنگاہی, تو بدنگاہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدنگاہی کے نقصانات پیش نظر رہیں. سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ بدنگاہی اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے, اور اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی یہ بہت بڑا عیب, سب سے بڑا عیب ہے ظاہر. تو اس لیے وہ ایک تو یہ نقصان اس کا, پھر یہ حرام ہے اور ہر حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہ اس کا دوسرا نقصان سمجھ لیے. اب چونکہ یہ حرام ہے اور یہ باعث عذاب ہے, اس کا عذاب بروز قیامت تو یہ ہوگا, جہنم کا عذاب خدا جانے کیسا ہوگا, قیامت کا عذاب منقول ہے کہ اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی جو حرام سے اپنی آنکھ کو بھرے گا. ایک عذاب یہ ہے, ایک روایت میں یہ عذاب منقول ہے کہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سزائیاں پھیری جائیں گی, غالباً یہ بھی قیامت کا عذاب ہے. اور برزخ کا ایک عذاب یہ بھی منقول ہے, جس میں ان الفاظ میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے تھے، یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے. اس کا بھی فائدہ تو یہی ظاہر کہ وہ حرام ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن باتوں سے اللہ رسول نے منع کیا ان کو دیکھنا اور ان کو سننا، یہ کتنا خطرناک ہے کہ نعوذ باللہ بدنگاہی کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو ڈرائے کہ اگر بدنگاہی کی وجہ سے میری آنکھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے تو میں کیا کروں گا، یہاں تو ایک معمولی ذرہ چلا، ہوا اڑے اور ذرہ چلا جائے آنکھ میں تو مل مل کے آنکھ لال ہو جائے، اور اگر مرچ کا ذرہ چلا جائے، لال مرچ کا ذرہ، تصور نہیں ہو سکتا کیسی جلن مچے. تو آنکھ میں آگ بھرنا کیسے برداشت، سلائی آگ کی پھرنا کیسے برداشت، سرمے کی سلائی آپ نے دیکھی ہوگی، اسی طرح آنکھ میں کیل ٹھونکنا، تصور تو کیجئے کتنا خطرناک، تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کتنا اس میں تکلیف ہوگی. یہاں تو اگر کسی کا وہ آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے، اب تو ریز کے ذریعے آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے، کرنوں کے ذریعے، پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ انجیکشن وغیرہ لگا لیتے ہیں، اب یہ سن کر دیتے ہیں، یا بے ہوش کرتے یا سن کرتے، دونوں اس کی صورتیں جیسا مریض، اس میں پتہ نہیں چلتا. آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہو گیا، شروع سے یوں ڈر لگتا ہے آدمی کو کیا ہوگا کیا ہوگا، اب وہ سوچتے سوچتے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ ہوش آتا ہے تو جو ہونا تھا ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی آدمی ڈرتا ہے، پکڑ پکڑ کے بولتا ہے کہ دعا کرنا میرا فلاں دن آپریشن، دعا کرنا میرا آنکھوں کا آپریشن ہے. الگ اتنی پیار سے محبت سے اور سن کر کرا کے وہ خالی کچھ اس کی چھلائی کر کے وہ نکال لیتے ہوں گے جو رکاوٹ ہے جس کو ہم لوگ موتیا بولتے ہیں، تو یہ نکال دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں، لینس لگا لیتے پتہ بھی نہیں چلتا، اور بالکل آدمی کو آنکھیں تیز ہو جاتی ہے، روشنی اس کی بڑھ جاتی ہے بالکل روشنی، تو اتنا گھبراہٹ ہوتی ہے، اس میں خوف ہوتا ہے. تو وہاں کون سن کرے گا، سن کا سسٹم ہی نہیں ہے، سن کر کے ہی مارنا تھا تو پھر وہ عذاب کیسے ہوا، پتہ کیسے چلے گا، پتہ چلتا ہے. تو اگر کسی کو بالکل ہوش و حواس میں آنکھ کا آپریشن کرنا ہو تو کبھی تیار نہیں ہوا، چیخے مار مار کے مطلب ہے کہ وہ سر پہ آسمان اٹھا لے گا. تو یہ اس طرح کے عذابات کو پیش نظر رکھے کہ میں اس عورت کو دیکھ تو رہا ہوں، ایک لمحے کی لذت ہے، اس امرد کو لذت کی وجہ سے دیکھ تو رہا ہوں، یعنی بیرش لڑکے کو یا خوبصورت لڑکے کو اس گندی لذت کے لیے میں دیکھ تو رہا ہوں، کتنی دیر دیکھوں گا، ایک منٹ، دو منٹ، تین منٹ، لیکن اگر اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور وہ کیلے ٹھونک دی گئیں یا وہ آگ بھر دی گئی یا سلائی پھیر دی گئی آگ کے پکڑ کے، تو میں اور ایک بار پھیری جائے گی یا دو بار پھیری جائے گی اس کا کوئی کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کتنی بار پھیری جائے گی اور کتنی دیر تک پھیری جائے گی خدا جانے. اب آپ بتائیں ایک بار ہی پھیری جانی ہو تب بھی ناممکن سے بڑھ کر ہے، اس کا برداشت کرنا کوئی سیگا ہی نہیں ہے میرے پاس کہ جس کو میں نام امپوسیبل سے بڑھ کر کچھ کہوں میں، یا اللہ کا عذاب کوئی کہے کہ میں برداشت کر لوں گا وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ہمیں ایشا جہنم میں رہے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا سب کچھ خلاص ہو جائے گا. تو اللہ کا عذاب تو برداشت کیا جانا پوسیبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. تو یہ ہے بدنگاہی سے بچنے کا ایک علاج جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپنے آپ کو آپ ڈرائیے، پلس اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ میں نے اب تک بدنگاہی کی، اس سے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ اب بدنگاہی نہیں کروں گا. اس میں سب اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ آپ نے یہ تقریباً کو معلوم ہو کالی کھانسی کے ہمارے ہاں وہ انجیکشن لگتے ہیں، ٹیکے جس کو بولتے ہیں، کالی کھانسی کے ٹیکے، اچھا وہ پولیو کے ٹیکے لگتے ہیں، تو یہ اس کو ہم حفظ ما تقدم کہتے ہیں، انگلش میں جو بھی کہتے ہوں پتہ ہوگا آپ کو، تو حفظ ما تقدم یعنی کہ یہ بیماری آئے اس سے پہلے اس کو مطلب یعنی کہ حفاظت کی حصار قائم کر لیتے ہیں حفاظت کے لیے، اس کا
انگلش میں اس کو پروکوشن کہتے ہیں، پروکوشن.
اچھا تو یہ پہلے سے ہی ہم یعنی کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ترکیب بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالی کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہمیں یہ ترکیبیں کرنی چاہیے جو ہمیں شریعت نے بتائی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گناہ کرنے سے بچنے کے لیے ترکیبیں کرنی چاہیے. تو اب یہ کہ بدنی گائی سے بچنے کے لیے میں یہ نسخہ پیش کیا کرتا ہوں کہ ہم ایسے مواقع پر بھی کہ جہاں بدنی گائی کا چانس نہ ہو اس کے باوجود ہم نگاہیں نیچی رکھا کریں تاکہ بدنی گائی کے اگر مواقع پیش آئیں بھی تو ہماری نظریں نیچی ہوں تو ہم اس سے بچ جائیں. تو بیان جیسے کہ نگاہیں نیچی کر کے, اب بیان تو چلو بعض اوقات آدمی تکلف کے ساتھ نگاہیں نیچی کر کے یا بند کر کے میچ کے ایک دم کر لیتا ہے, یہ بھی ہمارے مدنی ماحول کی بات کر رہا ہوں. اور گفتگو جب کرتے ہیں آزمائش اس وقت ہوتی ہے, اس وقت وہ اگلے کا چہرہ دیکھ کر بات کرتے ہیں, یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے, بیان کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ وہ عورتوں سے اجنبیات سے بھی بات کرنے کا وہ آ جاتا ہے, کبھی نہ کبھی سلسلہ ہو جاتا ہے. اب اگر نگاہ نیچے کر کے بات کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, تو پھر وہ اگر پرائی عورت سے بات کرے گا تو وہ اپنی نظر بچانے میں شاید ناکام ہو جائے گا, اس کے چہرے پر اس کی نظر پڑتی رہے گی اور یہ مصیبت میں پڑتا رہے گا, چہرے پہ نہیں پڑے گی تو کپڑوں پہ پڑے گی, اور چہرے سے تھوڑا نیچے آتے ہیں تو وہ بہت خطرناک منظر ہوتا ہے, اس پر نظر پڑے گی تو یوں ہیجان پیدا ہوتا رہے گا اور معاذ اللہ گناہوں کے سوا کوئی صورت شاید نہیں رہے گی. تو اس لیے وہ چاہے مطلب 100 سال کا بوڑھا ہو اس سے بھی نگاہیں نیچی کر کے, چاہے 1 دن کا بچہ ہو اس سے بھی نگاہیں نیچی کر کے, اپنی امی جان ہے تو اس سے بھی نگاہیں نیچی کر کے, چاہے بہن ہے اس سے بھی, چاہے بچوں کی امی ہے اس سے بھی میں کہوں گا نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کی آپ عادت ڈالیے. یہ حفظ ما تقدم کے طور پر عرض کر رہا ہوں آپ کو, اور ویسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تو ہے کہ آپ کی نگاہیں اکثر نیچی رہتی تھی, کم اوپر اٹھتی تھی, اور اوپر اٹھتی تھی تو اس میں بھی حکمت ہوتی تھی, جیسے وحی کے انتظار میں اٹھتی تھی آسمان کی طرف نظر. اسی طرح کبھی کبھی گفتگو میں بھی سامنے والے کے چہرے پر نگاہ کرم ڈالنا ثابت ہے. اب ان کی نگاہ کرم ہوتی تھی, اپنی نگاہ گرم ہے, خطرناک نگاہ ہوتی ہے اپنی, جو یوں ڈاڑ کر کے جہنم کی طرف کھینچ لیتی ہے, اپنے کو پتا بھی نہیں چلتا بعض اوقات. تو اس لیے ہمیں ہاں چہرے کی طرف کوئی نظر کر کے بات کرتا ہے اس کو ہم گناہگر ہم نہیں کہیں گے, ہمیں کسی کی مطلب ہے کہ وہ ٹو میں نہیں پڑنا کہ اس کی نیت کیا ہے, نہ اس کا ہم کو شریعت نے مکلف کیا, بلکہ ہم کو اس کی اجازت بھی نہیں دی. ولا تجسسو, تجسس مت کرو, یعنی کسی کے گناہوں کی ٹٹول کرنا یہ خود گناہ ہے, بلکہ کبیرہ گناہ ہے کسی کے گناہوں کی ٹٹول کرنا. اس لیے گناہوں کی ٹٹول کی ضرورت نہیں, ہم اپنی دیکھیں کہ ہم جو نظریں کسی کے چہرے پر گاڑ کر, یہ تو احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کسی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر گفتگو کرنا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, یہ عادت کریمہ نہیں تھی. تو اس لیے اگر ان سنتوں کو ہم اپنائیں گے نا, نگاہیں نیچی رکھ کر گفتگو کرنے والی, تو اللہ کرے گا تو بد نگاہ سے بچنے کی بہت ترکیب بن جائے گی. اور بیانات میں بھی نیچی نظر رکھنا انسب, کہ عام طور پہ اجتماعات میں امرد موجود ہوتے ہیں, بیریش لڑکے یا خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں بیچارے, نہ ان کا کوئی قصور, ویلکم, ان کا بیچاروں کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا امتحان لینے وہ آتے ہیں, ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے کہ نہیں کرتے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے نگاہیں بچائیں. اگر گندی لذت نہیں ہے ذہن میں تو امرد کی طرف دیکھنا گناہ نہیں ہے. اگر کوئی دیکھتا ہے تو ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ نعوذ باللہ بری نیت سے دیکھتا ہے, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یہاں اپنی دیکھنی ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں یہ کیوں دیکھتا ہوں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بد نگاہی سے بچنے اور ویسے ہی آنکھیں نیچی رکھنے اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کی توفیق مرحمت فرما.
فضول اور رہے نیچی نگاہیں, بولو نفس زباں کا بے خدا قفل مدینہ
جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الربی
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
اکثر نظریں
جھکی رہیں گی,
اکثر نظریں
جھکی رہیں گی,
حیا سے نظریں
جھکی رہیں گی,
انشاءاللہ
عز و جل
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی,
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے,
انشاءاللہ
محبتوں کے چور
چغل خور چغل خور
قفل مدی
لگا رہے
انشاءاللہ سر پہ عوام انشاءاللہ رخ پہ داری انشاءاللہ سر پر زلفیں
سجی رہیں گی
انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل.
عارف اسپین سے بات کر رہا ہوں, داڑھی شریف کے خط کس طرح کرانا ہے بابا جان, اس کے متعلق بتائیں کس طرح خط بنانا چاہیے داڑھی کا, اس کے متعلق پیارے بابا جان بتائیں.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خط نہیں بنایا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خط جو تھا وہ قدرتی طور پر بنا ہوا تھا اور وہ چاند کی طرح تھا, چہرے پر گویا چاند نچھاور ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کسی نے کہا نا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. چاند کی طرح
خود مجرم ہے,
چاند کی طرح کو ہم کہیں تو مجرم ہے,
ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے, ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے.
تو قدرتی طور پر ایک وہ جس کو اعلی حضرت نے اپنے کسی اور شعر میں خط حال ماہ زلف ابر اجل, وہ تورے چندن چندر پرو کنڈل, وہ انہیں مطلب وہ خط حال ماہ حالا وہی کے مطلب یعنی کہ وہ نصف دائرہ خط, یہ خط ہی ہے اس کو خط بولتے ہیں نا, خط حال ماہ یعنی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قدرتی خط مبارک بنا ہوا تھا, یہ گویا وہ آدھا چاند جو تھا خط حال ماہ یہ دائرہ نصف دائرہ. زلف ابر اجل, یہ زلف جو یہ گویا وہ بارش سے بھرپور کالے کالے بادل ہیں, میرے آقا کی زلفیں کالی کالی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خط بناتے نہیں تھے, بنا ہوا تھا. اچھا اب داڑھی کہاں تک ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے, تو انشاءاللہ پھر وہ خط کے لیے آپ کو بنانا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ادھر آتا رکھیے, سر جہاں ختم ہوتا نا ادھر ادھر ابری ہوئی ہڈی محسوس ہوگی, یہ ادھر ابھار ہے کعب, یہ ہڈی جو ابری ہوئی نا یہ ہڈی سے داڑھی شروع ہوتی ہے, اس سے اوپر اگر کٹوائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ داڑھی شروع ہوئی اور یہ پوری جو یہ جہاں جہاں ہڈی ہے نا یہ گال کا گوشت نہیں ہڈی, یہ سب مطلب یہ داڑھی کے حصے ہیں, یہ ساری داڑھی ہے ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ یہ تھوڑی کے نیچے سے بولتے نا, تھوڑی کے نیچے سے مراد یہ کہ یہ تھوڑی ہے, اس کے نیچے سے جہاں یہ اب انگوٹھا آپ کا اندر جا رہا ہے, اس سے پہلے تو ہڈی ہے, تو یہ پوری ہڈی پر جو ہے نا یہ بال ہونے چاہیے ایک مٹھی, اسی طرح یہاں سے بھی ایک مٹھی. اب جس کی اگی نہیں ہے ابھی تک تو وہ تو معذور ہے ظاہر ہے, جس کی اگ گئی اور بڑھ گئی تو اب ایک مٹھی سے زائد جو ہے نیچے سے پکڑ کے کاٹ دینا, یہ سن لو. تو اب یہ جو گوشت ہے گال کا, یہاں سے اگر خط بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے, لیکن میں مشورہ نہیں دیتا کہ آپ خط بنائیے, کیونکہ خط بنانا سب کو سمجھ آتی نہیں ہے. یہ تجربہ ہے میرا, اگر خط بنانا تو پھر روز بنانا چاہیے, بلکہ دن میں دو بار, کیونکہ وہ پھر چند روز تک خط نہیں بناتے تو یہاں وہ تھوڑا شیو اگ جاتے ہیں بال تھوڑے تھوڑے, اب یہ داڑھی اور ادھر سے اگے ہوئے بال تو بڑا عجیب سا لگتا ہے چہرہ. کسی نے اگر نوٹ کیا ہو تو ہے نا, عجیب سا چہرہ لگتا ہے وہ دیکھنے میں, یعنی کہ پھبن نہیں آتی, پھبن بنے حسن, سمجھے. تو اگر بنانا ہے تو پھر وہ دن میں دو بار کرے یا ایک بار کرے, اور وہ بالکل دائرہ بھی ایکوریٹ ہو, آگے پیچھے کونے کھانچے نہ بن جائیں. تو خط بنانا جائز ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ اسی طرح بنائے جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ پھر روز بنائے تو شاید یہ بہتر رہے, مگر پھر بھی آپ کی کھال جو نہیں ہے وہ کالک اور مطلب کھردری سی ہو جائے گی, خط بنانے سے نرمی اس کی چلی جائے گی. تو میں تو خود خط بناتا نہیں ہوں, عادت نہیں ہے میری, تو بال اچھے تو لگتے ہیں, مطلب کوئی سا میرے خیال میں دشواری تو ہے نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
جاتے ہیں تو اب وہ جو چہرے پہ اتنے پڑ جاتے ہیں کہ مایوب کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے, وہ اس طرح کے محسوس ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے کوئی بھی لباس میں یا بالوں میں ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ انگلی اٹھائیں اور لوگ جھن کھائیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جس کے اتنے بڑھ جاتے ہیں تو یہ نہ کہ اشاد و کل معدوم والی بات ہے, اب ہم لوگ بیٹھے ہمارے کیوں نہیں بڑھتے اتنے, یہ کسی کسی کے بڑھتے ہیں. تو اس کو تو چاہیے کہ وہ ضرور خط بنائے, مگر پھر وہی اہتمام رکھے کہ روزانہ یا دن میں ایک بار, یا جس کے جلدی بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے تو وہ دو دن میں ایک بار, اس کا پھر اہتمام رکھے تاکہ وہ بھدا نہ لگے, ورنہ یہ بڑھ جاتے ہیں نا یہ بھدے لگتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جیسے کہ وہ داڑھی ہے یہ ایک مٹھی سے بڑھ گئی تو یہ سنت ہے, تو بعض لوگ اتنی بڑی لگتے ہیں کہ مجھے کسی نے اپنا تجربہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک شخص کو کہ اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی لمبی کہ وہ مطلب یعنی کہ جب وضو کے لیے بیٹھا نا تو اس نے اپنی داڑھی کو یوں کندھے پہ ڈالا اور پھر یوں منہ دھویا اس نے. تو اب یہ مذاق اڑانے والی بات ہے. تو بعض لوگ اس حدیث پاک کا مطلب یہ لیتے ہیں جس میں کہ داڑھی بڑھاؤ تو یہ شدت کرتے ہیں کہ بڑھاؤ تو بڑھاؤ, اب وہ بڑھائے چلے جاؤ چاہے مطلب ہے نا کہ قدموں تک پہنچ جائے. اب اس کو کیسے مطلب ہے نا کہ لوگ, یعنی کہ کوئی سنت ایسی نہیں جس سے لوگ گن کھائیں, اگر کوئی سنت سے بھاگتا ہے تو وہ مریض ہے بیچارہ, جیسے شوگر کا مریض ہے. حلوے کا حدیث شریف میں کہ وہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوہ او العسل, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند ہے. اب حلوہ اور بعضوں نے اس کو حلوہ پڑھا, یعنی کہ میٹھی چیز یا مٹھائی اس کو بول دو, یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. اب شوگر کا مریض ہے اس کو اس سے بچنا ہی بچنا, وہ دور بھاگے گا اس سے. تو اب یہ استثناء آ گیا نا, یہاں استثناء آ گیا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ داڑھی بڑھاؤ, لیکن اب اتنی بڑھائی کہ مذاق کی حد تک پہنچ گیا تو ابھی استثناء موجود ہے کہ ایسی مت بڑھاؤ کہ مطلب لوگ پھر سنت سے ہی دور بھاگے. تو اب جو مریض ہے وہ دور رہے اس کی بات دوسری ہے, میٹھی چیز جو نہیں کھا سکتا تو نہیں کھاتا. اسی طرح داڑھی پر جو ہنستا ہے وہ مریض ہے, اور بڑا برا مریض ہے یہ. اس سے تو اچھا ہے کہ مطلب اندھا ہوتا کہ جی داڑھی نہ دیکھتا جو ہنستا ہی ہے.
بہت برا مریض ہے، اگر سنت کی توہین کی نیت سے ہنستا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. مختصر یہ کہ اس اتنی بڑا دینا داڑھی کہ وہ طول فاحش نے اتنی لمبی ہو جائے کہ لوگ ہنسیں، یہ سنت کے خلاف اور مکروہ لکھا اعلی حضرت نے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بچنا ضروری ہے. اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، ترک واجب ہے، کیونکہ ایک مٹھی تک ہونا اس کا واجب ہے، کم از کم ایک مٹھی تک. تو ایک مٹھی سے بڑھ جائے اس کا کاٹنا سنت، اور حد تمسخر تک پہنچ جائے طول فاحش تو یہ اور زیادہ اس کی ممانعت میں مبالغہ ہے. پھر واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یا مرشدی، میں محمد طاہر اتاری مسقط سے بات کر رہا ہوں. اس شعر کا مطلب پوچھنا ہے. میں پہنچوں کوئے جانا میں، غریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ ایک مطلب عشق و مستی کا بارگاہ رسالت میں وہ درخواست ہے کہ یہ عطا ہو جائے کہ کاش میری مدینہ منورہ میں اس طرح حاضری ہو کہ سینہ چاک. تو سینہ تو چاک، یعنی کہ کٹتا تو نہیں ہے چھری سے جس کو کاٹنا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بے قراری میں مبالغہ ہی ہے کہ میرا سینہ جیسے پھٹ رہا ہو. تو یہ محاورے ہوتے ہیں، استعارے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی مرادی معنی لیے جاتے ہیں. تو سینہ چاک یہ ظاہری الفاظ ہے کہ سینہ کٹا ہوا، لیکن یہ مرادی معنی لیں گے کہ وہ بے قراری بہت زیادہ ہو، سوز و گداز ہو اور عشق و مستی کا عالم تاری ہو. میں پہنچوں کوئے جانا میں، گریما چاک سینہ چاک. گریما چاک مانی جو گریبا اس کو بولتے ہیں، گریبان یہ جو پتہ نہیں اس کو وہ نہیں، وہ گریبان پکڑ لیا میرا، تو یہ گریبان بولتا ہے، اصل لفظ ہے تلفظ گریبان، تو یہ گریبان اس کو بولتے ہیں. یہ اس حصے کو کپڑے کے گلے کی پٹی سمجھ لو، تو یہ گریبان ہے. اب کسی نے اسے یہ پھاڑا، یہ پھٹ گیا، تو یہ گریبان چاک ہوا، یہ کہلائے گا. تو اب قصدن ہوش و حواس میں گریبان چاک کرنے کو ہم جائز نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہاں تزیئی مال پایا گیا کہ کپڑے کو اس نے پھاڑ کر کپڑے کو نقصان پہنچایا، تو اس کی اجازت نہیں ملے گی اپنے کپڑوں کو ہوش و حواس میں قصدن پھاڑنے کی. تو میں اس طرح پہنچوں کہ مطلب بارگاہ رسالت میں کہ مجھے ہوش ہی نہ رہے، بے قراری بے تابی کا عالم ہو اور بس میرے پر ایسا جنون تاری ہو کہ میں کپڑے پھاڑ دوں، ٹھیک ہے نا؟ گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، شوق مانے عشق، اور بس میں جیسے مدینے پہنچوں تڑپ کر گر پڑوں، میرے بس ہوش نہ رہے. یہ ایک عشق کی بات ہے. وہ اعلی حضرت کے بھی اس طرح کے اشعار ہیں. ابھی چاک
دامہ سے نہ تھک جائیو دشتے جنو، پرزے کرنا ہے ابھی جیب و غریبا ہم کو.
چاک دامہ ہی میں تھک جائیو نہ اے جوش جنو، یعنی کہ اے میرے عشق، اے یعنی جوش جنو معنی دیوانگی، ایک دم یعنی کہ عشق کا بھی اس میں دیوانگی ایک دم بہت زیادہ. خالی اس کو دامن بھی بول سکتے ہیں، ویسے دامن یہ اس کو بھی بولتے ہیں کپڑے کے نچلے حصے کو بھی، کرتے کے. تو چاک داما ہی میں تھک جائیو نہ اے جوش جنو، پرزے کرنا ہے ابھی جیب و غریبا ہم کو. یہ غریبا اور میں نے یعنی کپڑے لتے سب، یعنی کہ بس عشق میں مجھے ابھی تو پھاڑ ڈالنے، خالی تھوڑا بہت پھٹ پھٹ آنے سے ابھی تھکنا مت، اے عشق میرا تو جاتے مت رہنا، میرے پاس ہی رہنا. یا اعلی حضرت کا شعر.
کو اے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کو اے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے.
وہ اعلیٰ حضرت کا جو آگے کا جو شعر ہے، ڈر ہے وہ شمع خراشیے یہ سگے طیبہ
مجھ کو،
ورنہ کا یاد نہیں نالا و افغا ہم کو، وہ دوسرا ایک کسی اور شاید کلام کا شعر ہے،
یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے.
جی بابا.
اور وہ جو پہلا شعر جو پوچھا نا،
جی ہاں،
جس میں ساحل نے، یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، کسی اور کا
ہے، یہ آپ کا ہی ہے. اس کو
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، میرا نام محمد ہارون رشید ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو کرنے کے ٹائم بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، یا بولنے پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
وہ صحیح اس کا تلفظ ہے وضو، واو پر پیش ہے، وضو نہیں وضو، زواد ہے اس میں. بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے وضو میں، اور ضرورتاً بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور اگر وضو میں بھلے فضول بات بھی کی، تب بھی وضو ٹوٹے گا نہیں، وضو ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاید سے بول رہا ہوں، ریاض عالم انصاری، انگوٹھے چومنے کے سلسلے میں کیا کوئی شرعی ثبوت ہے؟
یہ انگوٹھے چومنے کا ثبوت یہ ہے کہ مطلب سب سے بڑا ثبوت تو یہ کہ شریعت نے کہیں بھی اس کو منع نہیں کیا ہے. اچھا، اب موضوعات کبیر میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے حدیث کو نقل کر کے، موضوعات کبیر کا مطلب یہ کہ انہیں یہاں مراد یہ کہ بڑی بڑی جو من گھڑت روایتیں ہیں نا حدیثیں، وہ انہوں نے نقل کیا اس میں اور اس کی رد کیا اس کا. تو یہ روایت بھی اسی ضمن میں انہوں نے نقل کی ہے، مگر چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ثبوت ہے نا، کہ وہ صدیق اکبر تک اس کی پہنچتی ہے روایت، تو اس لیے ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اس کا رفع تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ روایت جو ہے یہ موضوع نہیں کہیں گے اس کو. تو اب اس میں فضیلت اس طرح کی ہے کہ جو کوئی انگوٹھے چومے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، صدیق اکبر نے چوم کر آنکھوں سے لگائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جو کوئی ابو بکر کی طرح کرے گا وہ میرے ساتھ داخل جنت ہوگا. تو چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کا مطلب ہے کہ اس کی رفعت ہے، بلندی ہے، نہیں یہ وہاں سے چلی ہے، تو اس لیے یہ موضوع نہیں ہے. اگرچہ اگر اس ضعیف بھی اس کو کہہ دیا جائے تو یہ تو سب کا مطلب متفقہ فیصلہ محدثین کا کہ ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں معتبر ہے، فضیلت کے طور پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ مطلب انگوٹھے چومنا ہم فضیلت ہی کے باب میں رکھتے ہیں، ہمارے علماء اس کو مستحب کہتے ہیں، فرض یا واجب نہیں کہتے. کسی نے زندگی میں کبھی بھی انگوٹھے نہیں چومے وہ گناہگار نہیں ہے، مگر اس کو اگر اس نے ناجائز کہا تو وہ گناہگار ہے. دیکھیں شریعت نے ناجائز نہیں کہا، کہ یہ ایک تعظیم کا طریقہ ہے، احترام کا طریقہ ہے. مسلمانوں میں رائج ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان انگوٹھے چومتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں چومنا بھی چاہیے، اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں. آنکھوں کی روشنی اس سے مطلب بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ اس کی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو ہمیشہ یہ کیا کرے گا کبھی اندھا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال ایک انگوٹھے چومنا جائز ہے، صرف یہ دلیل کافی نہیں ہے، اگر کوئی ثابت کرتا بھی ہے اس طرح کہ سرکار کے دور میں نہیں تھا وغیرہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا. پھر بھی اگر اس روایت کو بالفرض کوئی رد کر بھی دیتا ہے تب بھی یہ اس کو ناجائز کہنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جب ہم کرتے ہیں اور جو سرکار کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کے دور میں نہیں تھے، لیکن وہ جائز ہیں اور سب بھی کرتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان مائک پر کہاں دی تھی جو ہم سبھی دے رہے ہیں آج؟ پھر کوئی کہتا کہ درود شریف نہیں پڑھا تھا تو میں کہتا ہوں مائک پر بھی اذان نہیں دی تھی، خالی درود شریف ہی چھوڑو تو مائک بھی چھوڑو، پھر اذان سے پہلے مائک کیوں نہیں چھوڑ دو؟ درود شریف سے کیا تکلیف ہے؟ منع بھی تو نہیں ہے نا. اسے تو بہت سارے کام ہیں جو مطلب اس دور میں نہیں تھے جو اب ہم کر رہے ہیں. یہ منچ جس پر بیٹھ کر میں بیان کر رہا ہوں، نہ یہ ثابت ہے حدیث سے، نہ اردو میں کسی کا بیان کرنا ثابت ہے. کس صحابی نے بھائی اردو میں بیان کیا؟ نہ مدنی مذاکرہ ہوا، نہ یہ لائٹنگ، نہ یہ موویاں اور یہ چینل، نہ یہ چھپی ہوئی کتابیں. بخاری کرتے ہو تو بخاری شریف کس صحابی نے لکھی بھائی؟ بتا آپ کو، کسی صحابی نے لکھی؟ تبا تابعی کی بھی بات ہے امام بخاری، یعنی جو قرون ثلاثہ جن کی بہت تعریف آئی نا حدیثوں میں، وہ تینوں قرون گزار چکے تھے. تو بخاری تو بعد میں بھی، اب بخاری کا ثبوت مانگنا یہ بھی بدعت ہے. اب بدعت کی جو بھی قسم ڈالو آپ، یقیناً وہ بدعت، وہ گناہ میں مبتلا کرنے والی بدعت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک یہ بھی نئی چیز ہے نا بخاری کا ثبوت مانگنا. تو پھر خالی قرآن کا ثبوت مانگو، تو ہر مسئلے میں صرف قرآن کا ثبوت مانگنا یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے. پھر اس کو بھی بدعت کہا جائے گا، اس کو ثابت ہے ہی نہیں، حدیث شریف کو کہاں رکھو گے؟ تو اس لیے مطلب ان میں مت پڑھو. وہ میں آپ کو ایک موٹی سی بات اور موٹا سا اصول بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم اور توقیر کرو. اور محدثین نے یہ لکھ کر دے دیا ہمیں کہ جس دور میں جس طرح جو کوئی نبی کی تعظیم و توقیر جس طرح بھی کرے اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو تو وہ مستحسن اور ایک نیک کام ہے. سو سنار کی ایک لوہار کی خلاص. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیا چاہتا ہے جب نام جانا، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جانا، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، بجد میں ہو کے ہمیں جا بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں.
چومتے لب کس طرح چومتے؟ یہاں ماشاءاللہ، یہ کون بولا؟ نہیں پہلے کون بولا؟ آپ نے بولا. اس کو قلم دے دو بھائی. سب سے پہلے محبوب نے بولا. ہوا اچھا، چلو تم بھی لے لو بھائی. اصل یہ کہ آپ سر پٹک پٹک کر مر جاؤ، آپ اپنے لب چومنے سے بچ نہیں سکتے. جب یعنی کہ محمد، یہ دونوں لب ملے نا تبھی محمد کہا آپ نے. تو یہ کہ آپ تاون کرہن جبرن، تم یہ
جو کہو آپ کو یہ ہوٹ تو چپ لے پڑے میرے آقا کا نام, ورنہ پھر مت لو نام, نام لے لو تو ہوٹ تو ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں محمد, دونوں لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں محمد. وجد میں آ ہو کے میں ہمیں جان دیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھا آپ نے, نام جناب, نام جناب, ب جناب, ہونٹ چومے, اچھا لب پہ کیا وہ پہلے نا شروع میں چومے لب, با جب بھی بولیں گے چومے, میم بولیں گے چومیں گے, ٹھیک ہے نا, تو لب پہ آتا ہے جب نام جناب, جب تو یہ تین بار اس میں ہونٹوں نے اپنے آپ کو چوما. اچھا پھر آگے وجد میں
جاں
بے تاب, ہاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں, چار بار اس مصرے میں. تو چل مدینہ کے سات حروف اس میں ایسے ہیں اس شعر میں کہ ان میں لب ایک دوسرے کو جھوم کر چوم رہے ہیں.
لب پہ آ جاتا ہے جب نام جانا, شہد لایا منہ میں گل جاتا ہے شہد لایا, اب وجد میں ہو کے ہم ہے جا بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں.
یہ بلکہ اس میں شد نو بار چوما ہے ہم نایاب, تو کل نو بار تقریباً ایسا لگ رہا کہ نو بار, یعنی کہ پے میں تو چوما وہ تو گن لیا تھا میں نے, تو یعنی اس شعر میں بس آقا کی محبت میں لبوں نے چوما چومی کر ڈالی اپنے آپ ایک دوسرے کو. اچھا ہم پر سکتا پڑھنے والے نے کیا, ہم اے جہاں بیتا, تو یہاں فن شعری کے اعتبار سے وزن ٹوٹتا محسوس ہوتا ہے, تو یہاں وزن نہیں ٹوٹا, یہ شاعری کے قاعدے میں سے کہ اگر کہیں مطلب ایسا لفظ حرف آتا ہے اور اس کے بعد الف آتا ہو نا, الف آتا ہو یا اس لفظ کے آخری حرف کا سیم یعنی کہ وہی حرف دوسرے لفظ میں آتا ہو تو اس کو ٹوٹنا نہیں کہیں گے بلکہ اس میں یہ ملا دیتے ہیں. تو ہم اے جہاں بیتا تو یہ وزن ٹوٹے گا, تو جو ماہر نعت خوان ہوگا نا وہ وزن نہیں توڑے گا. تو اس میں ہمیں جہاں بیتاب, ہمیں ہمیں جہاں بیتاب, ایسے بہت سارے اشعار آتے ہیں جس میں ہمارے نعت خوان میں سے بعض نعت خوان بےچارے وزن توڑ دیتے ہیں, تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے آستے آستے, ان کے تھوڑے تھوڑے پر تو کٹتے رہنے چاہیے نا, یوں نہیں سمجھے کہ ہم بالکل سب کے پر کٹتے ہیں, میرے بھی کٹتے رہتے ہیں جی, تو کٹ تھوڑے تھوڑے کٹنے چاہیے. اب جیسے کہ کوئی دم کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے مریض کو چھو چھو, اب ہر مریض کو ٹھیک ہو جاتا وہ سمجھے یار اپنے دم میں بڑا ہے نا, اپنے دم میں بڑا دم ہے, تو اس کے دم خم کا جو وہ نشہ اترنا ضروری ہے. تو پھر کچھ مریض ایسے ہوں کہ جو معمولی مرض ہو ٹھیک نہ ہو, تاکہ اس کو یہ لگے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, شفا دینے والی ذات کوئی اور ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. ہم اسی طرح ڈاکٹر اگر ہر مریض کو ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر صاحب پھر اپنے جامے میں سمائیں گے نہیں, تو اس لیے ان کے بھی کئی مریض فیل ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی پھر بولتے ہیں یار پتہ نہیں یار میں نے ساری دوائیں تو دی مگر بس اللہ کی مرضی. تو یہ اللہ کی مرضی کہلوانے کے لیے اس سے یہ ضروری ہے کہ ہر مریض اس کے ذریعے ٹھیک نہ ہو. تو ہر ایک مطلب یعنی کہ جو بھی ہے نا ہم لوگ جو ہے نا یہ سراپا عیب ہیں. میرے آقا مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بے عیب ہیں, ان کی فصاحت بھی بے عیب ہے, ہماری بس یہ ہماری کیا میرے جیسے کی تو فساد نام نہیں آتے, خالی وہ نہیں اندھوں میں کانا راجا, وہ اپنے سائے بھائی ہوں تو اس میں اپنی اردو دانی جھاڑنا, باقی آتا جاتا کچھ ہے یا نہیں تو یہ تو کوئی مطلب فصیح و بلیغ اردو دان بیٹھا ہوگا تو وہ ہنستا ہوگا مجھ پر کہ یار یہ ٹھیک چلا رہا ہے یار, تو میری بھی اردو ایسی ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ ہماری لگام کھینچتی ہے, یہ اچھا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فساد بے مثال تھی, وہ دور فصحا کا تھا, یہ جو کفار تھے نا جوہلا تھے تو جوہلا لیکن عربی کے بہت بڑے ماہر تھے اور اس وقت شاعری کو بڑا عروج تھا. تو سورہ کوثر جب نازل ہوئی اور کعبہ شریف میں اس کو لٹکایا گیا تو سارے وہ شعرا تھے انہوں نے مطلب گھٹنے ٹیک دیے, سر جھکا دیے, یہ کلام جو ہے یہ انسان کا نہیں ہے, کوئی انسان ایسا مطلب کلام نہیں لکھ سکتا. اب اس میں کیا کمال ہے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آخر یہ بڑے بڑے شاعروں نے جو غیر مسلم تھے کفار تھے دشمنان رسول تھے انہوں نے بھی مطلب گھٹنے ٹیک دے کے اس کی مثل ہم نہیں لا سکتے, ان کو چیلنج ہوا نا کہ اس صورت کی مثل کو لے آئے, نہیں لا سکتے. تو میرے آقا کی فساد اور بلاغت پہ لاکھوں سلام. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے مصحا
رب کے بڑے بڑے, تیرے آگے
یہ زیر ہے, یہ بھی ہمارے بہت سارے ناتوان گڑبڑ کرتے ہیں, تیرے اور تیرے, تیرے تیرے جو ہے نا یہ تیرے کا مخفف ہے, میرے اور میرے کا فرق بھی نہیں کرتے, میرے یہ میرے کا مخفف ہے, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک یہ بھی تیرے آگے,
تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے,
تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے, پڑھتے دو تین
تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بل کے جسم میں جان نہیں, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بل کے جسم میں جا نہیں.
سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. احمد
عرب شریف سے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ کا مریض ہوا ہوں, تو میں نے شادی کی فلم بنائی, بنی ہوئی ہے میری پہلے کی, اور ظاہر اس میں گانے بجانے کی ہیں باجے کی ہیں, تو میں اس کا ابھی کیا کروں, میں نے سچے دل سے الحمدللہ توبہ کی ہے, آپ کا مرید ہو گیا ہوں, تو ابھی برائے مہربانی کر کے مجھے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ میں ان کیسوں کا کیا کروں جو میری شادی پہ فلمیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں اور تصویریں بھی اتاری ہوئی ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ باپا یار آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ قائم رکھے, آمین ثم آمین.
اللہ سے توبہ بھی کیجئے, اور اظہار کی بھی یہ حاجت نہیں تھی اس کی کہ کسی نے شادی کی ہو اور اس کی یہ ہو تو کیا کرنا چاہیے, اس طرح سوال میں عافیت. تو اب یہ کہ اس کی توبہ کیجئے, اور اس کی توبہ اسی وقت تام ہوگی کہ جب یہ جتنی بھی آپ کے پاس اس طرح کی کیسٹ ہیں نا ان پہ مطلب اپنے مکتبۃ المدینہ کے بیانات بھروا لیجیے,
اس میں وی سی ڈیز پر پتہ نہیں بھر کے دیتے ہیں نہیں مکتبے والے نہیں بھر کے دیتے ہیں کچھ شاید سسٹم. تو بہرحال یہ کہ اگر اور کوئی اس کا استعمال نہیں ہے تو پھر اس کو ضائع کرنا چاہیے, کسی کو دینا نہیں چاہیے, اس کو رکھنا بھی رسک ہے کہ زندگی موت موت تو آئی, وہ تو بھر رکھے سمجھے, تو وہ آئے گی اور پھر اولاد اس کو دیکھے گی پتہ نہیں کس کے ہاتھ آئے گی, تو اس کو رکھنا نہیں ٹھیک کہ پھر اپنا بھی دیکھنے کو جی چاہے گا, تو اس کو توبہ بھی کریں اور اس کو توڑ ڈالیں. اسی طرح اپنی تصویریں سنبھال کے رکھتے ہیں لوگ, اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے وہ ناجائز ہی لکھا ہے کہ تصویر اپنی یا دوسرے کی سنبھال کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تصویر اور ہے اور مووی اور ہے, فرق ہے دونوں میں. تو آپ کی جو تصویر آپ نے رکھی ہے اس کو بھی ضائع کر دیجئے, توبہ کر لیجئے.
یہ جو آپ مشورہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے وی سی ڈی شادی میں بنوائی تھی اس کو ضائع کر دیں, تو مووی کا بھی آپ نے فرمایا کہ مووی الگ چیز ہے تصویر الگ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ مووی ضائع کروانے کا جو مشورہ دے رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے, کیا وجہ ہے, بیان فرمائیں.
اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میوزک ہے, تو میوزک حرام ہے, تو اب مووی سے میوزک اگر مائنس ہو سکتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کیا میوزک مائنس ہو سکتا ہے. جی اگر انہیں یہ بولا انہوں نے اگر بے پردہ خواتین نہیں ہیں اس میں اور صرف مرد ہی مرد ہیں اور اس میں کوئی ایسا گناہ کا اظہار جیسے پرگم باجے بج رہے ہیں اور اگر اس کی آواز آپ نے ختم بھی کر دی تب بھی اس کا دینا گناہ کا اظہار تو ہو ہی رہا کہ پرگم باجے اس نے رکھے تھے, اگر اس میں صرف مرد ہی مرد ہیں جیسے کہ نکاح ہو رہا ہے اور قاضی نکاح پڑھا رہا ہے اور یہ بارات جا رہی ہے اور اس کی اس نے مووی بنائی ہے اور میوزک بھی تھا اس میں, تو میوزک سے توبہ کر کے اگر میوزک کا اس میں آواز ختم ہو سکتی ہو اور پرمینٹ ختم ہو سکتی ہو تب تو وہ باقی رکھنے میں حرج نہیں ہے, جبکہ اور کوئی معنی شرعی اس میں نہ ہو ورنہ پھر اس کو ٹھنڈی کر دیں. کیونکہ وہ مووی جیسے کہ اب ہماری یہ مووی چل رہی ہے تو اس میں حرج نہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے, ایک طرح کا عکس ہے جیسے آئینے کا عکس ہوتا ہے, تصویر تو بالکل باقی رکھنے والی ہوتی ہے نا, تو ورنہ تو آئینے میں دیکھنا بھی ناجائز ہو جائے گا, جبکہ آئینے میں دیکھنے کی تو دعا بھی حدیثوں میں ملتی ہے, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جس طرح میری تو نے صورت حسین بنائی اچھی بنائی میری سیرت بھی اچھی کر دے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. تو اس لیے وہ مووی جو ہے مطلقاً مووی ناجائز نہیں ہے, لیکن عام طور پر شادیوں میں مووی جو ہے نا وہ گناہوں بھری نہ ہونا اس کا بہت دشوار ہے, اس میں کچھ نہ کچھ گناہوں کے سلسلے آ جائیں اس کا بھرپور امکان ہے, تو اس لیے یہ شادیوں کی مووی کا ہم لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ نہ بنائیں, کہ گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے شاید آپ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپا میں باب المدینہ سے محمد اسلم بات کر رہا ہوں. آپا میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ عام طور پر جب آپ کا ایک کلام ہے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس, تو عام طور پر ہماری گھر کی اسلامی بہنیں اس کو بھکاری کی جگہ بھکارن پڑھتی ہیں کہ ایک بھکارن ہے کھڑی آپ کے دربار کے پاس. پاپا اس طرح کلام کو مطلب تبدیل کرنا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ بیعت کرواتے ہیں تو میں بھائی یوں ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں, تو کسی کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف اس کی پشت ہوتی ہے اور کسی کا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہتھیلی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو بیعت کے دوران اس طرح ہاتھ کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھکارن ہے کھڑی آپ کے دربار کے پاس, یہ تبدیلی تو اچھی تبدیلی ہے لیکن یہ کہ شاعر کے کلام میں تبدیلی کرنا جو ہے نا یہ ذرا اچھا نہیں ہوتا. لیکن اب اسلامی بہنیں اگر یہ پڑھیں گی کہ ایک بھکاری ہے کھڑا, تو پھر آپس میں خود ہی پڑھ پڑھ کے ہنسیں گی, ان کو ذوق نہیں آئے گا. اس لیے اب ایسے اشعار میں اس طرح کی تبدیلی تو میرے اشعار میں تو کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے, لیکن اب دوسرے شاعروں کا میں کیا کہہ سکتا ہوں. وزن تو ٹوٹتا رہے, کون سی قرآن کی آیت نہیں یار, وزن اس میں نہیں ٹوٹ رہا, لیکن وہ بھلے توڑ دے. اس لیے یہ پڑھے نا تو جیسے کہ ہوتا ہے, اصل یہ حکایت ہوتی ہے. اشعار جو پڑھتے ہیں نا دوسرے کے لکھا ہوا, یہ ایکچولی حکایت ہے کہ دوسرے کے لکھے ہوئے. یہ مطلب ہے نا کہ بھائی فلاں نے لکھا, اب اپنی کیفیت ایسی تھوڑی ہوتی ہے, جو بعض اوقات شاعر کی ایسی کیفیت وہ لکھتا ہے. اب اگر وہ جھوٹ لکھتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے, ہم اگر اس کی حکایت کر دیتے ہیں, اس کو نقل کر دیتے ہیں, اس کو بیان کر دیتے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے. تو اب لگے قدموں سے سینہ, یہ بھی نہیں ٹھیک. سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سی آسیہ ہو, آسیہ کو پھر وہ الف سے آسیہ بولیں گی تو پھر وہ مانا بالکل آگے پیچھے ہو جائیں گے. سنہری جالیاں اب نہیں ہوتی, نہیں تو کوئی بات نہیں, نہیں ہوتی میں کہاں دیتا ہوں. تو یہ تمنا میں کیا عرض ہے کہ حاضری ممکن تو ہے نا, یہ خواص کی تو جاتی ہی ہوں گی نا, اور میرا خیال ہے عمرے میں جاتی ہوں گی, حج میں نہیں جاتی ہوں گی, ایسا ہوتی مطلقاً پابندی پڑ گئی. حرج تو نہیں جانے میں, شرن تو حرج نہیں ہے. تو یہ کب تک روکیں گے یار, کوئی تو صورت نکل آئے گی کہ اس طرح بہنیں حاضریاں دیں گی. اور یہ ان کے بھی راستے ہوں گے, دیتی ہوں گی, جیسے خواص کی ذمہ دار ان کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ تو بالکل جالی مبارک کھلتی ہے اور اندر بھی جاتی ہیں. ٹی وی کے چینل پر لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی حکیم یعنی کہ خادم مدینہ یا اس طرح کے لیے جالی کھلی تھی اور اندر یہ لوگ خواتین کے ساتھ داخل ہوئے تھے, اور اندر کی مووی مطلب ٹی وی پہ دیکھی تھی کہ یہ جو خواتین تھیں یہ دیواریں چوم رہی تھی, کپڑے مل رہی تھیں, تبرک کے لیے سب کر رہی تھیں, یہ مجھے کسی نے بتایا تھا. تو یہ موقع سے اندر جانا تو اندر یعنی حاضری جالیوں پر اسلامی بہنوں کی جائز ہے, ٹھیک ہے نا, کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے روزے پر حاضریاں دیں گی, اور مزاروں پر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو ابھی تو یہ میرے ذہن میں کوئی اسلامی بہنوں کے لیے اس کا وہ آ نہیں رہا نعم البدل. تو یہ شعر بہرحال نہ پڑھیں, اس طرح نہیں پڑھتی ہوں گی جو سمجھ آئے, میں نے نہیں پڑھتی ہوں گی, اور بہت سارے اشعار ہیں وہ پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت میں یوں ہاتھ, بیعت میں یوں ہاتھ کا بھی پوچھا تھا انہوں نے, کوئی ماشاءاللہ وہ سلجھے ہوئے اسلامی بھائی لگتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ نا یہ دیوانے یہ ہوتے ہیں بھیڑ چال سمجھے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ بیت میں کیا کرتے ہیں, تو کوئی یوں کرے گا تو یہ بیچارہ یوں کر دیتے, یوں مرید ہوا جاتا ہوگا, کوئی یوں کرتا تو یوں مرید ہوا جاتا ہوگا, یوں سمجھتے ہوں گے. تو نہ یوں ہے نہ یوں ہے, جو بولتے ہیں وہ دوہراتے جائیں. اب ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا موقع ملے تو پھر بھی اس میں بھی گوچا کرتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اب یہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ وہ یوں ہاتھ رکھ دے مرید ہونے والا, اور مرید کرنے والا یوں اوپر سب سے اس کا ہاتھ ہو, لیکن یہاں تو عجیب تماشا ہے کہ یوں اس نے رکھا بھی ہے تو اس کے اوپر ہتھیلی پشت پر اپنے ہاتھ رکھ دیتے, ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ یوں رکھ دیتے ہیں. اب بیسوں بار سمجھائے نہیں مانتے تو بہرج نہیں ہے, ناجائز تو نہیں ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہ نا لینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے, دینے والے کا ہاتھ اوپر سے ہوتا نہیں ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ.